जिंदगी बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए नगफलत कीजिए।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ज़िंदगी बेहतर बनाएं। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं रब ताला हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी बेहतर बनाए और आखिरत की ज़िंदगी भी बेहतर बनाए। यही मोमिन की शान है, वो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ही कोशिश नहीं कर रहा होता, वो आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी मेहनत कर रहा होता है। यकीनन कामयाब इंसान वो है जिसकी आखिरत अच्छी हो जाए, जो अल्लाह की बारगाह में इस हाल में पेश हो के उसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी की वजह से अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा ना होना पड़े, जिसे जन्नत में बिला हिसाबो किताब दाखिला मिल जाए। और कुरान कामयाब इंसान उसे फरमाता है जिसे जहन्नम से नजात मिले और जन्नत में वो जाने में कामयाब हो जाए। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिरल जन्नत फ़क़द फ़ास। फरमाया, कामयाब बेशक वो बंदा कामयाब हो गया जिसे जहन्नम से निकाला गया और जन्नत में दाखिल किया गया। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिंदगी बेहतर बनाए। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ बुजुर्ग मुबल्लिगीन हैं, इनसे इंशाअल्लाह हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है लानत के असबाब। लेकिन इससे पहले दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमत वाले आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह पाक के कुछ सैर करने वाले फरिश्ते हैं जो जिक्र की महफिलें तलाश करते हैं, फिर जब जिक्र की महफिलों के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं बैठ जाओ। जब अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो फरिश्ते उनके साथ मिलकर दुरूद भेजते हैं। इस महफिल के इख्तिताम पर फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं, इन खुश नसीबों के लिए खुशखबरी है, ये मगफिरत के साथ लौट रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला, जब कभी महफिल में आए, महफिल को सजाएं, मिलकर बैठें, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की आदत बना लिया करें। एक मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारका वसल्लम। मदीने के नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है लानत के असबाब। लानत किसे कहते हैं, मुसलमान पर और गैर मुस्लिम पर लानत करना कैसा है, कौन से आमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से बंदा लानत का मुस्तहिक होता है, उस पर अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है और अल्लाह के नबी की भी लानत होती है। किन चीजों की वजह से इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, बहुत अहम बातें, बहुत अहम टॉपिक, हर घर की जरूरत, हर फर्द के लिए इनका जानना बहुत जरूरी है। साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको मालूमात का खजाना मिलेगा। आप जानते हैं जो हमारे नाज़रीन हैं खास तौर पर जिंदगी बेहतर बनाए प्रोग्राम देखते हैं, वो जानते हैं कि हम एक सेगमेंट भी इसमें शामिल करते हैं, और वो सेगमेंट क्या होता है, हम एक तस्वीर दिखाते हैं। आइए तस्वीर को देखते हैं, उसके बाद फिर मुबल्लिगीन की तरफ चलेंगे। मदीने के नाज़रीन, आप तस्वीर को देखें और इस तस्वीर में खूबसूरत सा घर है और इसके साथ ही ایک درخت بھی ہے, لیکن درخت جیسے جیسے اوپر جا رہا ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ مکان بنانے والے نے اپنے مکان میں کیسے رستے بنائے ہیں کہ جس کی وجہ سے درخت کی شاخیں اوپر سے اوپر چلی گئیں, لیکن اس درخت کو اس نے کاٹا نہیں, نقصان نہیں پہنچایا. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ درخت جو ہے وہ کیسے اوپر گیا ہے, اس نے مکان کو نقصان نہیں پہنچایا. دونوں پہلو ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں ان کا میں تعارف آپ کو کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے حاجی عبد الرؤف صاحب. کیسے ہیں حضور؟ اللہ پاک آپ کو جائے. الحمدللہ. ان کے ساتھ ہیں ہمارے ہاشم اتاری بھائی بزرگ, ہمارے مبلغ ہیں, سینئر اسلامی بھائی ہیں. ہاشم بھائی طبیعت ٹھیک ہے؟
الحمدللہ,
اللہ سلامت رکھے. اور ان کے ساتھ سید شاہد اتاری بھائی, ماشاء اللہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. کیسے شاہد بھائی؟
الحمدللہ,
اللہ خوش رکھے. اور ان کے ساتھ ہمارے جامی رضا اتاری بھائی ہیں, اور ماشاء اللہ یہ نعت خواں بھی ہیں, بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں کلام بھی سناتے ہیں. جامی بھائی کیسی طبیعت آپ کی؟
الحمدللہ,
اللہ پاک خوش رکھے. جامی بھائی کلام کون سا سنائیں گے آپ؟
امام علیہ السلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلی کا سب سے اولا و اعلیٰ.
سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی امام اہل سنت کا ماشاء اللہ جامع بھائی کلام سنائیں گے. کلام سنتے ہیں.
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سب انہی کے قدموں میں پڑے دیکھے, جو دیکھے سب انہی کے قدموں میں پڑے دیکھے. اور محبوب کی مدحت مہتاب سخن کس کو, سب اہل سخن میں حیرت میں پڑے دیکھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی ہے, شفیع الورا سب سے آخری نبی, آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہاں, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی ہاں, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی ہاں, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ہاں, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جس کے آ آگے سبھی مشعلے شمع بولے کرایا ہمارا نبی حق نو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی ہاں چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ہاں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی انبیاء سے کرو عرض کے مالک کیا تمہارا نہیں ہے ہمارا نبی ہاں کیا تمہارا نہیں ہے ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ہاں تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی مانگنے والو ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ہاں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے ارے کون دیتا ہے دینے وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے جانے والا ہے سچا ہمارا نبی ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہاں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہاں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مسدا دیجے کہ غمزدوں کو رضا مسدا دیجے کہ بھیکسوں کا سہارا ہمارا نبی ہاں بھیکسوں کا سہارا ہمارا
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں اور آج ہمارا موضوع وہ ہے لعنت کے اسباب. لعنت کسے کہتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا دینا۔ مسلمان کے حق میں کتنی سخت بات ہے کہ اسے یہ بد دعا دی جائے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ مسلمان تو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، مسلمان تو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اللہ کی رحمت ہو میری مشکلات آسان ہو جائیں، اللہ کی رحمت ہو میرے گناہ معاف ہو جائیں، میں نیکیاں کرنے والا بن جاؤں۔ اب کسی مسلمان کو یہ بد دعا دینا کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ کتنا سخت جملہ ہے۔ لوگ اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ لوگ ایک زبان پر آ جاتا ہے، تجھ پر لعنت ہو، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، عجیب و غریب قسم کے جملے معاشرے کے اندر کہے جاتے ہیں۔ یقیناً قرآن میں، حدیث میں کچھ ایسے اعمال کا ذکر آیا ہے کہ جن کی وجہ سے لعنت کا ذکر آیا ہے، یعنی لوگوں پر لعنت، کہیں آیا اللہ کی لعنت، کہیں آیا فرشتوں کی لعنت، کہیں آیا نبی پاک علیہ السلام کی لعنت، کہیں آیا لوگوں کی لعنت۔ اب جو اس طرح کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے بندے لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا یا اس طرح اور کئی گناہ ہیں، یہ ایک الگ ہے کون کون سے اعمال ہیں، کون کون سے گناہ ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم مزید آگے سنیں گے۔ لیکن یہاں پر جو قابل غور بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے مسلمان کے لیے لعنت کی بات کرنا، اور ایک ہے غیر مسلم کے لیے لعنت کی جو بات قرآن و حدیث میں آئی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیے، مسلمان اور کافر کے حق میں لعنت کا مطلب ایک جیسا نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان کے حق میں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ جو رحمت اللہ پاک کے نیک، فرما بردار اور اچھے اور خاص بندوں کے لیے ہے، جو لعنت کا مستحق مسلمان ہوگا وہ اس رحمت سے یقینی طور پر محروم ہوگا۔ اسی طرح مسلمان کے حق میں لعنت یہ ہے کہ اس کے لیے جو عزت، جو شرافت، جو عظمت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مومنین کی زبان سے اس کے حق میں اچھے کلمات، اچھی باتیں نہیں نکلیں گی۔ اسی طرح مسلمان کے حق میں لعنت یہ ہے کہ وہ ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہوگا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پہلے جائے گا، سزا پا کر پھر وہ داخل جنت ہوگا۔ اگرچہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا کاٹ کر بالآخر اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں یقینی طور پر وہ آ جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ اور غیر مسلم اور کافر کے حق میں لعنت وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا۔ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ یقینی طور پر اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم بھی ہوتا ہے، اور کبھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے مدی شہر کے ناظرین، ہمیں لعنت ملامت کرنے سے بالکل بھی بچنا چاہیے، اپنی عادت کو ختم کرنا چاہیے اگر کسی کی عادت ہے۔ اب لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے عبد الرؤف بھائی، بلا وجہ لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک تو عادت بن جاتی ہے، ایک غصے میں آ کر ایسا نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اندر سے وہی نکلے گا جو اندر ہوگا۔ تو اب اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں کہ جو بلا وجہ لعنت کرنے کا ایک مرض جو بڑھتا جا رہا ہے، یہ کیسے دور ہو، اور اس کی خرابیاں کیا کیا معاشرے میں آتی ہیں، کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، تو واقعی جہاں دیگر گناہوں کی مطلب آج کل زور ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بے جھجک، بے خوف سامنے والے پر جو ہے لعنت ملامت کر دیا کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لعنت کرنا کوئی فائدے والی بات تھوڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، اگرچہ وہ لعنت کا مستحق بھی ہو، اگر بندہ جتنی دیر لعنت کرتا ہے اتنی دیر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود و سلام پیش کر دے ان کی بارگاہ میں، تو یہ زیادہ فائدے کی بات ہے کہ اس کے اعمال نامے میں ڈھیروں ڈھیر ثواب نیکیاں اسے مل جائیں گی۔
سبحان اللہ۔
اللہ یہ کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں پر لعنت کرے، تو بس یہ چاہیے کہ وہ دوسروں پر لعنت ملامت کرنے کے بجائے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف کرے.
ٹھیک.
علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ مسلمان, حدیث پاک کا مفہوم ہے, اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
سبحان اللہ.
تو اب مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے نہ کسی کو گالی گلوچ کرے, نہ کسی کی غیبت چغلی کرے, نہ کسی پر لعنت ملامت کرے.
اچھا لیکن بھائی آپ نے جیسے کہا نا, ایک بندہ ہے اسے پتا ہے کہ کافر پر, غیر مسلم پر لعنت کرنا تو جائز ہے نا, تو اگر میں نے لعنت کر دی تو بھائی اس میں آپ اس پر بھی کہہ رہے ہیں کیوں لعنت کر دی؟
فرماتے ہیں نا مولانا نقیری خان صاحب نے فرمایا نا کہ بھائی اگر وہ مستحق بھی ہے تو لعنت کرنے میں نقصان یہ ہے کہ جتنی دیر لعنت کی اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر سکتے تھے نا بھائی, درود پاک پڑھ سکتے تھے, تو اپنے نام عمل میں نیکیاں پڑھ سکتی تھی. اور اگر لعنت کرنا اتنا ہی فائدہ مند ہوتا, اتنے ہی کام کی چیز ہوتی, تو اللہ کریم جل شانہ مسلمانوں کو حکم دیتا کہ شیطان مردود پر لعنت کریں. مگر ایسا نہیں ہے, ہم نے مطلب کہیں یہ نہیں دیکھا, کہیں یہ نہیں پڑھا, علماء نے یہ نہیں کہ بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ شیطان مردود پر لعنت کریں. تو بس یہی چاہیے کہ لعنت کا مستحق ہو, پھر بھی بندہ لعنت ملامت کے بجائے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگا لے.
اچھا اللہ پاک نے خود قرآن میں اس بات کو تو بیان فرمایا ہے کہ شیطان پر ان کے لعنت, جب شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا فبی عزتی کا لاغوینہم اجمعین, اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا. یہ شیطان نے انسانوں سے دشمنی کا آغاز اسی دن سے کر دیا تھا. اچھا اس کے بعد کیا, مختصر یہ کہ آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ اس نے تکبر کرتے ہوئے ان کو کم تر جانا, جنت سے نکالا گیا, اس پر لعنت آئی, گلے میں لعنت کا توک ڈال دیا گیا. لیکن بڑی خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ لعنت کریں.
جی.
ان کو حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والوں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو توبہ آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. ایمان والوں کو ان باتوں کا حکم ہے. ایمان والوں کو لعنت ملامت کرنے کا نہ حکم ہے نہ ترغیب ہے, بلکہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں, اس کے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں. عبد الرؤف بھائی, بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ ایک تو چلے انسانوں پہ جھگڑا ہوا, کوئی معاملات ہوئے, اس کے لیے منہ سے کچھ نکل گیا. اب منہ کسی کی زبان ایسی گندی ہوتی ہے گالی گلوچ کر کے اور اس طرح کی اول فول باتوں کی وجہ سے یا بری گیدرنگ کی وجہ سے, وہ کیا ہوتا ہے کبھی ٹھوکر لگ گئی اس کو لعنت کرتے, ارے لعنت تجھ پر, کبھی کسی چیز کو یعنی بے جان چیزوں کو بھی لعنت کرتے ہیں, تو کیا بے جان چیزوں کو لعنت کرنے کے حوالے سے بھی منع کیا گیا ہے؟
دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا بہت پیارا مذہب ہے, خوبصورت دین ہے.
سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اپنے پاک کلام کے ذریعے ہماری ایسی تربیت, ایسا مطلب ہمارا ذہن بنایا ہے کہ یہاں پر بے جان چیزوں پر بھی لعنت ملامت کرنے کو منع کیا گیا. ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کھڑا تھا, موجود تھا, تو اس نے ایسی ہوا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا ہوا کو برا نہ کہو, کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتی
ہے.
اگر کوئی شخص ایسی چیز کو لعنت کرے گا جس کی وہ اہل نہ تھی, یعنی لعنت کی مستحق نہیں تھی, اور اس نے لعنت کر دی, تو یہ لعنت اس لعنت کرنے والے کی طرف.
اللہ اکبر, کیا مطلب, ایک ڈرنے والی بات ہے. مدی چین کے ناظرین, کیا حدیث میں فرمایا کہ جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جس کی وہ اہل نہ تھی تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آئے گی. اب غور کر لیں کہ ایسے بندے پر لعنت کی, ایسی چیز پر لعنت کی کہ واقعی وہ لعنت کی حقدار نہیں تھی, تو اپنی طرف لوٹے گی. لعنت کا مطلب کیا بیان کیا میں نے, کہ اللہ کی رحمت سے دوری, یا آپ دوسروں کے لیے بد دعا جو دے رہے ہیں, تو جناب اگر وہ حقدار نہ ہوا تو آپ کی طرف یہ چیز لوٹے گی. تو اس سے ہم میں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے. ہاشم یہ بیان کیجئے گا, لعنت کے مستحق بنانے والے کام، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے بندہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی لعنت، اور قرآن حدیث میں ایسے بہت سارے اعمال یقیناً ذکر کیے گئے ہیں. میں چاہوں گا کچھ اعمال ایسے اگر ہمارے ناظرین کو بیان کریں کہ جن سے ہم بچیں تاکہ لعنت کے مستحق نہ بنیں.
الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. رشید بھائی، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. چند میں عرض کروں گا. ایک بہت بڑی بیماری جھوٹ، یہ ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے کہ بات بات پر مطلب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی جھوٹ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ لعنت لانے کے اسباب میں سے ہیں. امیر علیہ سنت نے جب غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لکھی تھی نا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ غیبت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، تو اس کے پیش نظر میں نے کتاب لکھی. اب آپ جھوٹ کے اوپر کچھ مطلب کام کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ ارشاد سامنے آیا کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ غیبت کے مقابلے میں جھوٹ زیادہ عام ہو رہا ہے. یعنی اللہ کے ولی نے اس کو انالائز کیا نا کہ یہ جھوٹ اتنا عام ہے، تو اس سے تو بچنا چاہیے. جھوٹے لطیفے سنانا، بچوں کو جھوٹ سکھانا، اس سے تو لازمی بچنا چاہیے. نمبر دو، اپنے والدین کو گالی دینا، یہ اتنی بڑی مطلب کہ مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ اگر پہلے زمانے میں مطلب قرون اولا جو ہے، خیر القرون وغیرہ تھے، اس میں اس کا تصور نہیں تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ذرا سا والدین سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بات ناپسند آئے، والدین کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں.
پہلے تو ویسے ہی بات تو ہلکی پھلکی ہوتی تھی، مطلب کوئی تلخ کلامی ہوتی، اب تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ والدین کی بات بری لگی تو جوان بیٹا ہے بیٹی ہے، وہ منہ پھٹ ایسے ہوتے ہیں، بول دیتے ہیں، نہیں آسانی کیا جاتا. واقعی
وہی بات نہیں کہ آپ کس کو گالیاں دے رہے ہیں جس نے آپ کو بچپن سے اتنی قربانی دی، اور وہ گالی کے عموماً مستحق نہیں ہوتے، یا اس کے مطلب ہے کہ لعنت کے مستحق نہیں ہوتے. وہی بات ہے کہ پھر آپ کے اوپر آئے گی.
بالکل.
تیسری بات آج یہ بہت عام ہو گئی ہے، تیسری بات جو ہے نا، بغیر علم کے شرعی مسائل بتانا. اللہ، میرا تو اتنا واسطہ پڑا ہے مسجدوں میں، کہیں مطلب کہ سوئم ہو رہا ہے، کہیں جنازہ ہو گیا ہے، مطلب اپنی مرضی سے جو مسائل وہ بتاتے چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی مطلب کہ سر و پیر نہیں ہوتا، بلکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ سخت قابل گرفت ہوتے ہیں. اچھا، اس پہ المیہ یہ کہ اگر ان کو سمجھایا جائے نا کہ بھائی آپ نے یہ غلط مسئلہ بتایا، ہاں صحیح ہے، ہفتہ ہفتہ مطلب 15 دن ہوئے اور آ گیا مجھے سکھانے کے لیے، ہم سب کچھ جانتے ہیں.
بچے ہو، کل کے بچے ہو، میں 50 سال کا ہوں، میں بابا ہو گیا، زندگی گزر گئی، مجھے سمجھاؤ گے؟ یہ
اس قسم کی بات کہتے ہیں اور علم حاصل نہیں کرتے. مطلب یہ بہت بڑا المیہ ہے. مطلب ضمناً عرض کروں، بڑی عمر کے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، عمر بڑی ہو گئی، 55 سال 65 سال کی ہو گئی ہے، علم نہیں ہوتا. ضمناً عرض کروں، نماز بھی ان کو نہیں آتی.
بالکل.
یعنی کہ کبھی کبھی نظر اچانک پڑ جاتی ہے تو جیسے قاعدے میں بیٹھے یوں کیا اور یوں سلام. اپنے اتحیات پڑھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا. تو یا اصل یہ ہے کہ علم دین سے دوری کی وجہ سے اس قسم کے مطلب معاملات میں یہ پڑ جاتا ہے.
احتیاط کریں، جب مسئلے کا علم نہ ہو تو خاموش رہیں، اگر درست معلوم ہے تو پھر بیان کریں، ورنہ پھر کہیں جی آئیے علماء کے پاس جا کر پوچھتے ہیں. قرآن ہمیں کیا فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے جا کر پوچھ لیں، انشاءاللہ رہنمائی ملے گی. جی مزید.
دوسروں کو برے القاب سے پکارنا، خاص کر میرا تعلق میمن کمیونٹی سے، اور ہمارے یہاں نام کو اتنا بگاڑا جاتا ہے، جیسے عبد الرحمان ہے، ادرمان کہہ کے اس کو پکاریں گے، ٹھیک ہے نا؟
اسی طریقے سے عادت ہے، ایک تو عادت ہے، اور بعض جان بوجھ کر ناموں کو بگاڑتے ہیں.
لمبو، ٹھنگو، او کالیا، یہ
دونوں بری چیزیں.
بظاہر بےچارا آپ کو ہنستا ہوا نظر آئے گا، وہ اس لیے ہنس رہا ہے کہ اگر میں چڑوں گا اور چڑھائیں گے، لیکن اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے پہلے دیکھیں. یہ تو مسلمان کی دل آزاری ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے.
بڑا گناہ، بالکل.
اس لیے بھی لعنت کے اسباب میں سے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے. جو دوست بیٹھے ہوتے ہیں رات کو، جیسے ابھی رات جو گزری ہماری، یہ ویکینڈ ہوتی ہے، اس میں تو یہ کہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اور بھی ہمارے لیے مطلب مدنی چینل پہ ہوتا ہے، آرام سے سو جائے، فجر پڑھے، لیکن ساری رات گزاریں گے چیخا
چھکی کریں گے, ایک دوسرے کو الٹے سیدھے ناموں سے پکاریں گے اور اس پہ کہکہ لگائیں گے.
مذاق میں بھی تو جائز نہیں ہے نا, مذاق میں کسی کا برا نام لیا جائے نہ ویسے لیا جائے. ظاہری بات ہے جس کا بھی برا نام لیا جائے گا اس کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا. وہ ہو سکتا ہے دوستی یاری میں یا کچھ لوگوں کی وجہ سے خاموش ہو جائے, لیکن بہرحال اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے.
حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جب آپ مطلب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے نا تو لوگ جمع ہو جاتے تھے, حتیٰ کہ پرندے وغیرہ بھی آ کے آپ کی تلاوت سنتے تھے. بہت پیاری آواز تھی آپ کی, بہت خوش لہانی تھی, حتیٰ کہ جنازے بھی نکل جاتے تھے. اب شیطان نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو میرے مقصد سے بالکل ہٹ رہے, لوگ میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اب اس نے ایک جگہ ڈھول بانسری ٹائپ کے جو بھی اس زمانے میں مطلب ایک آلات مضامین تھے وہ شروع ہو گیا وہاں پہ, تو کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. اسی وقت سے یہ سارے معاملات مطلب ہے کہ آ رہے, ایک طرف رحمانی گروپ ہے ایک طرف یہ شیطانی گروپ ہے, اور یہ آج یہ شیطانی گروپ اتنا حاوی آ رہا ہے کہ کوئی شادی کوئی خوشی کی تقریب اس سے خالی نہیں ہے. ڈھول یہ وہ, حتیٰ کہ اچھے کلام جیسے نعت شریف بھی پڑھی جاتی ہے اس میں بھی بیک گراؤنڈ پہ ڈھول بجے مضامیر مطلب بجائے جاتے ہیں, ان کی سمجھ نہیں آتا. بعض دفعہ کوئی کلپس بھیجی جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, یہ ایک سوچ والی بات ہے کہ ایک دوسرے کو کلپس بھیجتے ہیں جس میں نصیحت ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے. ایسے کئی مجھے کلپس آئی, میں نے ان کو مطلب میسج بھی بھیجا کہ بھائی کلپس آپ کی اپنی جگہ پہ, بیک گراؤنڈ پہ میوزک ہے, میں آپ کی کلپ کیسے سنوں. اتنا یہ ہم پہ حاوی,
یہ بھی لعنت کا ایک سبب ہے.
ظاہر بات ہے میوزک مضامیر ہو گیا نا,
ٹھیک ہے, یعنی شادی کے اس طرح کے خوشی کے موقع پر اس طرح کی ان کے مضامین ڈھول باجے بجانا یہ لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی طرح جب کوئی پریشانی آئے مصیبت آئے تو اس وقت واویلا کرنا, چیخنا چلانا, نوحہ کرنا, اس وجہ سے بھی لعنت ہوتی ہے. تو مدی چین کے ناظرین ہمیں ان چیزوں سے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب ہاشم بھائی نے بیان کیا, جھوٹ بولنا. جھوٹ کسے کہتے ہیں, شاید بھی تھوڑا اس کو آسان کر کے اگر بیان کریں, اور جھوٹ بولنے والا کیسے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے, جھوٹوں پر لعنت کیسے آئی ہے, اور جھوٹ ہمارے معاشرے میں کیسے تباہی اور بربادی پھیلاتا چلا جا رہا ہے, اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائی.
جس طرح ہاشم بھائی نے ابھی بتایا کہ لعنت کے اسباب, اس میں ایک سبب جو ہے وہ جھوٹ بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو یہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یہ قرآن مجید میں بھی آیا. اور جھوٹ کیا چیز ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ خلاف واقع بات کو بیان کرنا, یعنی جو بات نہیں ہے وہ بات بیان کرنا. مثال کے طور پر یوں لے لیا جائے کہ اگر کوئی ہم مال بیچ رہے ہیں اور وہ دو نمبر مال ہے, ناقص مال ہے, اس کو ہم ایک نمبر یا خالص یا اصلی مال کہہ کر دے رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے.
جیسے دودھ ہے, دودھ میں پانی ملا ہوا ہے اور اس کو خالص دودھ کہہ کر بیچنا تو یہ جھوٹ ہوگا,
جھوٹ کھلائے گا.
آج کل ڈسکاؤنٹ والے چلے ہوئے, سردیاں ہیں نا, تو جو 220 روپے کلو بیچ رہا ہے نا وہ بھی لکھ رہا ہے خالص دودھ, جو 130 روپے کلو بیچ رہا ہے وہ بھی لکھ رہا ہے کہ جناب وہ یہ خالص دودھ.
خالص میں دو نمبر چیز کو, ملاوٹ والی چیز کو اصل کہہ کر بولنا یہ جھوٹ ہے, یعنی حقیقت کے خلاف بات کرنا یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے,
اچھا, چاہے یہ اشیاء کے اوپر ہو چاہے کسی فرد کے اوپر ہو, اور اس کے اندر جو ہے بعض اوقات ایسے پکے ہو کر کہتے ہیں, ایسے اپنے آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ سامنے والا اس بات کو سچ سمجھے, اس طرح جو ہے وہ جھوٹ کو کہتے ہیں. اور وہ جھوٹ کے اندر ایسے گھرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ بد کلامی بھی کرتے ہیں, بد زبانی بھی کرتے ہیں, اور اس کو ہی اپنا شعار بنا لیا, یعنی کہ مال بیچنے کے لیے, اپنی بات کو رکھنے کے لیے, اپنے آپ کا اسٹیٹس بنانے کے لیے وہ ایک جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. جبکہ جھوٹ جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں بڑے نقصان کا باعث ہے, ہے نا. جیسے کہ ہم نے سن لیا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر, اسی طریقے سے بعض لوگ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں, بعض اوقات جو ہے جھوٹے باتوں کو پھیلا کر لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے
ہیں، جھوٹے خواب بھی بعض اوقات سناتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی بولتے ہیں،
لطیفے
وہ ساری۔
جس طرح ہاشم بھائی نے بھی کہا نا کہ جیسے چھٹی کا دن ہوتا ہے اس سے پہلے کی رات ہوتی ہے بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لوگ راتوں کو بیٹھتے ہیں، چوپائیوں پر بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھ کر جو ہے قصے بتاتے ہیں ایک دوسرے کے، اور وہ جھوٹے جھوٹے قصے بھی پھر
مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے، مسلمان جو ہے نا یہ سچ بولتا ہے، سچی بات کرتا ہے اور اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سچوں کے ساتھ ہے اور جھوٹوں سے جو ہے جیسے لعنت فرمائی ہے، تو ہمیں سچی بات کہنی چاہیے، سچائی کے اوپر رہنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے، جھوٹی افواہ پھیلانے سے سامنے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بھائی کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ہمارے خاندان کے اندر فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اب اس سے ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس اس طرح خبر پھیلی، ایک شہر کے اندر، دوسرے شہر میں، پورے خاندان کے اندر یہ افواہ پھیل گئی، اور سارے رو دھو کر، پریشان ہو کر، اور پھر اپنی کنوینس کر کے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا تو انتقال نہیں، وہ تو سلامت موجود ہے۔ اور اس طرح پھر آپس کے اندر ایک دوسرے کا اعتماد ختم ہوا، ایک دوسرے کے اندر رنجشیں پیدا ہوئی، اور ایک دوسرے کے اندر جھگڑے کی فضا پھیلی۔ تو یہ جھوٹ جو ہے یہ جھگڑے کا سبب بھی بنتا ہے۔
جھوٹا دیکھیں، جھوٹا بندہ نا، نہ معاشرے کے اندر اس کی کوئی پذیرائی ہے، نہ ہی جھوٹے بندے کی اللہ رسول کے ہاں کوئی عزت اور کوئی وقت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مسلمان بخیل یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یعنی مسلمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان کیا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو نکلتی ہے، اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے تو فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا کتنی ہلاکت اور کتنی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اندر سے کچھ ہو، باہر سے کچھ ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار علامتیں بیان کی، چار نشانیاں بیان کی کہ منافق جو بندہ ہوتا ہے نا اس کی چار علامتیں ہیں۔ ایک بات فرمایا کہ جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی ہوگی وہ منافق ہے۔ تو فرمایا پہلی بات، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ دوسری بات، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تیسری بات، جب وعدہ اس سے کیا جائے یا وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کا خلاف کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، جب لڑائی جھگڑا اس کا ہو جائے تو پھر اس میں گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ یہ منافقوں کے کام ہیں، ایمان والوں کی شان ایسی نہیں ہے۔ تو مدنی چین کے ناظرین، ہم سب کو جھوٹ سے بھی بچنا ہے، جھوٹوں سے بھی بچنا ہے، بلکہ اللہ پاک نے تو ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ اے ایمان والوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اللہ کے نبی، نبی کے صحابہ، اولیاء اللہ، ایمان والے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور ایسے سچوں سے دنیا میں بھی تعلق قائم رکھیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی یہ سچے ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مدنی چین کے ناظرین، آپ کو آج ایک کلام بھی سنانا ہے ہمارے بزرگ مدنی چینل کے، جو ہمارے بڑے خوبصورت نعت کا ہیں محفوظ عطاری بھائی، انہوں نے یہ کلام ماشاءاللہ ریکارڈ کروایا ہے، اور وہ کلام انشاءاللہ آپ سنیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک سیگمنٹ کو ہم شامل کرتے ہیں، وہ سیگمنٹ کیا ہے؟ ان کی بھی سنیے، ان کی بھی سنیے۔ میں کیا ہوتا ہے کہ بزرگوں سے بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور پھر بزرگ اس میں اپنے تاثرات دیتے ہیں اور بزرگوں کی سنتے ہیں، اور بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، ہمارے بھی آپ کے بھی سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ان کی بھی سنیے۔
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں لائف, اور سیگمنٹ ہے ان کی بھی سنیے. کن کی سنیے؟ ان بزرگوں کی تو جو آپ سن رہے تھے, جو مبلغین منچ پر موجود ہیں, اور راشد بھائی کی بھی آپ سن رہے تھے, لیکن ہم مزید لوگوں کی بھی اس سیگمنٹ میں سناتے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے ان کی بھی سنیے. تو آئیے کسی اسلامی بھائی کی سنتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا نام ہے آپ کا؟
نذیر یوسف معرفانی.
مہمان ہیں آپ؟
مہمان ہوں میں.
تو کس میں, اردو میں بات کریں گے, انگلش میں, مہمان میں,
جو آپ کو صحیح لگے؟
میمنی میں گال کرو, کرو خیال ہے.
جی آئیں گے, جی سارا لگے آئیں گے, جی ٹھیک لگے ہی.
یہ مہمان بھائی ہیں, تو ان سے تھوڑی سی میمنی میں انٹروڈکشن لے لیتے ہیں تھوڑا سا, اور اس کے بعد پھر اردو میں بھی بات کریں گے, کیونکہ اردو ظاہر ہے ہماری نیشنل ٹنگ ہے. آئیں کرو کرو تھا
کلینیکل سائڈ کم کرا تو ان کمیونٹی એટલે એસા હોમ ટુ હોમ વિનીને લાઈક કોઈ કે પટ્ટો બંધનો, કોઈ કે બ્લડ ગિનનો, કોઈ કે બ્લડર સ્કેન કરનો, કોઈ કે કેથેટર વીઝનો, તો ઈ ટાઈપ જો આમ ક્લિનિકલ સાઈડ કામ કરે તો ડિસ્ટ્રિક્ટ ના સાવે.
દાવત ઇસ્લામી સી ભી મુનસલી કિયો કેતરે સાલ સે યો કરો, કોઈ જિમ્મેદારી ભી આઈ જે વટે ના?
આમ 2019 મે મુજો ડાઉનફોલ આયો તડે મિંજા આકલા કોઈ દોસ્ત વા ઈ મે કે ફેઝા ને મદીના સેન્ટ મેથ્યુસ લેસ્ટર મે ગિની આવા ને ઉડાથી મિંજો સિલસિલો ચાલુ થયો લંગર મે હેલ્પ કર લાઈજો.
અચ્છા આઈ લંગર લંગર રઝવિયા જે મજલિસ મે યો આને થોડી ઉર્દૂ મે ગાલ કરી ગીનો. અચ્છા ઇનોને બતાયા કે લંગર રઝવિયા કી મજલિસ મે હે ઓર યે ઇનોને અપની ડિટેલ બતાઈ હે મેમની ઝબાન મે, તો યે મેમની મે કુછ બાતે બતાઈ. અબ ઇનસે ઉર્દૂ મે પૂછતે હે. નઝીર ભાઈ યે બતાઈએ કે ના અસલ મે ઇનકી ભી સુનિયે સેગમેન્ટ હે, તો આપ કુછ એસા અછૂતા સુનાએ, કુછ એસા હાર્ટ ટચિંગ સુનાએ જિસમે સુનકર મુજે ભી મઝા આ જાય ઓર વ્યૂઅર્સ કો ભી મઝા આ જાય, ઓર હમારે બુઝુર્ગ આપકો દેખ રહે હે, રાશિદ ભાઈ ભી હે, વો બુઝુર્ગ નહીં હે લેકિન વો ભી દેખ રહે હે ઓર સુન રહે હે, તો કુછ સુનાએ ના એસા.
22 December 2022 ہم کو وہاں پہ لے گئے تھے برمنگھم, استماع جیسا کچھ تھا. وہ ختم ہونے کے بعد نگران سورا نے وہاں پہ امام آپ باندھنے کا اسٹارٹ کیا, تو میرے کو بھیجا کہ آپ بھی کوشش کرو انشاءاللہ امام باندھو, تو میں گیا.
فرسٹ ٹائم گئے تھے اس وقت؟
نہیں میں جاتا تھا لیکن امام شریف کی نیت سے فرسٹ ٹائم میں ان کے پاس اسٹیج پہ گیا تھا جو باندھ رہے تھے نا کیوں میں, تو ہمارے نگران نے بولا کہ آپ کوشش کرو, تو میں نے ان کو بولا کہ میں ویک میں ایک ہی دن پہنوں گا, جمعرات کو جب استماع ہوتا ہے, جب لنگر ہوتا ہے تب میں کوشش کروں گا. اور پھر میں لائن میں کھڑا رہا تو نگران سورا نے بولا کہ آپ پہنیں گے, تو میں نے ان کو پہلے ہی بتایا کہ میں صرف ویک میں ایک دن ہی پہنوں گا انشاءاللہ, کوشش کروں گا لیکن ابھی ایک دن کا میں آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے
کیا کچھ کہا نہیں, مسکرائے نہیں, کیا کہا؟
وہ ہنس رہے تھے. پھر میں نے بولا کہ میں ابھی لاسٹ منتھ ہی عمرہ کر کے آیا ہوں, میں نومبر میں عمرہ کیا تھا, تو میں نے بولا میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں, تو میری لائف اسٹائل ڈفرنٹ تھی 2019 سے پہلے. اس کے بعد عبد الحبیب بتا رہی تھے, ان کو ملے, ان سے بھی سلام دعا ہوئی اور انہوں نے بھی دعا کی ہمارے لیے, اور ان کے بعد پھر یہ سلسلہ چالو ہو گیا.
اس کے بعد سے آپ کے نا آپ نے داڑھی بھی رکھ لی, امامہ بھی سجاتے ہیں آپ, امامہ پہنتے مستقل, واہ ماشاء اللہ, یہ دیکھیں کمال ہے ہمارے بزرگوں کا. نگران شورا بھی ہمارے ظاہر بزرگ ہیں, اور عبدالحبیب بھائی بھی بزرگ ہی ہیں, تو دیکھیں دو بزرگ شخصیات سے ملے, اور بزرگوں کی جو فیضان ہے, بزرگوں کی جو انفرادی کوشش ہے, وہ آپ کو عملی طور پر لوگوں میں نظر آتی ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے سنا نذیر بھائی کی باتوں کا, کس طرح وہ حاجی عمران اتاری سے ملے, حاجی عبدالحبیب اتاری سے ملے, اور اس کے بعد انہوں نے داڑھی بھی سجائی, امامہ بھی سجایا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماحول میں مستقل ہیں, لنگر رضویہ کی مجلس میں ہیں, اس کے بعد وہ دنیاوی جاب بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے بزرگ مبلغین اور ہوسٹ کی طرف جانے سے پہلے کیوں نہ دوبارہ یہ نعرہ لگائیں کہ دعوت اسلامی زندہ باد. اوور ٹو یو راشد بھائی.
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا شان ہے جی ہمارے شہزاد گھنسی بھائی کی, اور بزرگوں کی تو کیا ہی بات ہے, بڑی اچھی اچھی باتیں سنی. ہاشم بھائی, میمنی میں باتیں ہوئیں ہمارے اسلامی بھائی نے جو آئے تھے گفتگو کی, اور عبدالرؤف بھائی آپ نے بھی باتیں سنی کیسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے, پھر با امامہ ہوئے, اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ مزید دینی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. کیا کہیں گے عبدالرؤف بھائی؟
اصل میں دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے نا اس وقت 99% کام جو ہے انفرادی کوشش سے بڑھا ہے.
بے شک
شیخ طریقت رحمۃ اللہ نے انفرادی کوشش کر کر کے تھپکیاں دے دے کے کام آگے بڑھایا.
سبحان اللہ.
تو یہی چیز الحمدللہ یہ تربیت ہمیں ملتی رہی ہے
الحمدللہ.
تمام مبلغین جتنے معلمین ہیں سب کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کریں, انہیں شفقت دیں, پیار دیں. اچھا ایک دم سے کوئی چیز نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں,
ٹھیک ہے؟
وہ جتنا کر مطلب دین کی طرف آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اتنا ہی قبول کر کے ان کو لائیں, قریب لائیں. جب وہ قریب آنا شروع ہوں گے, مسجدوں میں آئیں گے, مسجد آباد کریں گے, ایسا ایسا دل تبدیل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. مدینہ
ان شاء اللہ مدینہ مدینہ ہوگا, پھر ایسے چمکتے چہرے والے بزرگ بھی ہمارے معاشرے میں ان شاء اللہ بڑھتے رہیں گے. جامع بھائی, اگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کوئی منقبت کے چند اشعار اگر سنا دیے جائیں, کیا بات ہے.
ہمارے آقا ہمارے مولا, ہمارے آقا ہمارے مولا, امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ, ہمارے ماوا ہمارے ملجا, ہمارے ماوا ہمارے ملجا, امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ, ہے نام جن کا نومان ثابت, ابو حنیفہ ہے جن جن کی کنیت, ہے نام نومان ابن ثابت, ابو حنیفہ ہے جن جن کی کنیت, پکارتا ہے یہ کہ عالم, پکارتا ہے یہ کہ عالم, امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ, ہے بے مثال ان کا تقویٰ, تو شاندار کا فتوا, ہے بے مثال ان کا تقویٰ, تو شاندار فتوا ہے تقوا کے آپ سنگم, ہے تقوا کے آپ سنگم, امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ. ایک میسج ہے شاہد اتاری بھائی جمبر سے, میری نعت خواں بھائی سے عرض ہے مجھے یہ کلام سنا دیں, وہ سرور کشور رسالت. اچھا جی, اور ہم آپ کو کلام سناتے ہیں ہمارے محفوظ اتاری بھائی کا, بڑا خوبصورت کلام ہے, سنیں گے تو انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آئے گا. کلام کیا ہے آئیے سنتے ہیں.
آپ پر قربان میری جان یا رسول اللہ, آپ پر قربان میری جان یا رسول اللہ, یا رسول مالک و مولا کہو تو
مجھے سرور کہو کے مالک ہو, سرور کہو کے مالک ہو, مولا کہو تجھے شفیع روز جزا کا کہوں تجھے, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے
سر کہو کے آپ پر قربان میری جان یا رسول اللہ.
صبح وطن پہ شام غریبا خود شرف, صبح وطن پہ شام غریبا خود شرف, بے کس نواز گے سوں والا کہوں تجھے, بے کس نواز گے سوں والا کہوں تجھے
مصطفیٰ کہوں کے مالک
سخن اس سے کر دیا, لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے
مصطفیٰ کہوں کے مالک ہو, مصطفیٰ کہوں تجھے بانگے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, رسول اللہ آپ پر قربان میری جان یا رسول اللہ.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بڑا خوبصورت کلام اور پڑھا بھی بہت خوبصورت انداز میں. اللہ ہمارے محفوظ بھائی کو سلامت رکھے, اور نگران مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے, ان کی یاد کو ہمارے محفوظ اتاری بھائی تازہ کر دیتے ہیں. اللہ دونوں ہمارے مبلغین کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. مدچن کے ناظرین, ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائیں, اور آج ہم نے جس موضوع کو لیا وہ ہے لعنت کے اسباب. لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا, جھوٹ بولنا. جھوٹ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, اور جھوٹی باتیں پھیلانے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, جھوٹ معاشرے میں کیسے خرابیاں پیدا کرتا ہے. ہاں آپ نے مولین سے سنا. اسی طرح اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے, ایسے دوستوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہم لعنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. جی کال دیجیے.
سمباد سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل میں سوال یہ عرض تھا لعنت کے اسباب میں. کاشر نور بھائی اگر رہنمائی فرما دیں کہ آج کل چھوٹے چھوٹے کلپ چلتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور فیس بک وغیرہ پہ, جس میں ہنسی مذاق کا ماحول تو بن جاتا ہے اور بعض صورتوں میں گناہیہ جملے ہوتے ہیں اور کئی صورتوں میں کفریہ جملے بھی ہو جاتے ہیں. ان سے کیسے بچا جائے, بالخصوص نوجوان نسل کو کوئی رہنمائی ارشاد فرما دیں.
دیکھیے اس طرح کے جو کلپ ہوتے ہیں ان سے بچنے کے میں آپ کے سامنے تین طریقے بیان کرتا ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کلپ آپ کے سامنے آئے جس میں جھوٹی باتیں ہوں, غلط افواہیں ہوں یا اس میں گناہوں بھری کچھ چیزیں ہوں, جیسے ہی آپ کے پاس آئے فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے آپ اس کا آلٹرنیٹ تلاش کریں. وہ کیا ہے, دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پر جو اکاؤنٹس ہیں, جیسے فیس بک پر دعوت اسلامی کا پیج ہے, اسی طرح یوٹیوب پر دعوت اسلامی کا چینل ہے, واٹس ایپ پر دعوت اسلامی کے چینل بھی ہیں اور واٹس ایپ گروپ بھی ہیں. آپ اس میں شامل ہو جائیں, انشاءاللہ اچھا مواد آنا شروع ہوگا تو, اور اس کو شیئر بھی کریں گے تو انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا. اور تیسری بڑی اہم بات, سوشل میڈیا میں اکثر آپ دیکھیں گے تقریباً گناہ زیادہ ہیں, یعنی گناہ کے کام زیادہ ہیں اور بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ وہ اکاؤنٹ ہی اپنا ڈیلیٹ کر دیں حتی الامکان, جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم آپ فیس بک استعمال کریں, یوٹیوب استعمال کریں. اور اگر آپ کے موبائل میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا, انشاءاللہ آپ کافی حد تک اس میں بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یاد رکھیے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرے. اب بیان کرنے والا کون ہے اس کو دیکھ لیا جائے. مستند کوئی عالم ہے, کوئی مستند شخصیت ہے, نیک انسان ہے جس کو آپ واقعی جانتے ہیں, اس کی بات کو آگے بڑھائیں, ورنہ پھر اس طرح کی باتوں کو آگے نہ پھیلائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اس نے غلط کام کیا, اس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ کو عام کرنے کا آپ بھی ذریعہ بن رہے ہوں. تو ایسی چیزوں سے ہمیں بہرحال بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہاشم بھائی, لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا, یا پھر اسی طرح پانی میں جیسے تالاب ہے, دریا ہے, یا اس طرح کی جو جگہ ہوتی وہاں پر پیشاب کرنا, یہ بھی لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا گیا ہے. موجودہ معاشرے کے اندر, موجودہ ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. آپ کسی جگہ جیسے کیا کہتے ہیں بس اسٹاپ پر چلے جائیں, یا پھر راستے میں جو جگہ بنی ہوتی ہیں مسافروں کے لیے کھڑا ہونے کے لیے, تو یا بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی تو وہاں سے بھی عموماً بدبو آ رہی ہوتی ہے. کیا میسج دیں گے بڑوں کو, بچوں کو, جوانوں کو کہ کس طرح ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں؟
یہ جو عمل ہے نا, جگہ جگہ بیٹھ جانا, شارع عام پہ بس وہ پیشاب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, یہ ایک طرح سے بے حیائی کا کام ہے. ایک مطلب بہت آکورڈ سچویشن ہے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں. اچھا دوسری بات, اسی سے سوال کیا جائے کہ جس درخت کے نیچے آپ پیشاب کر رہے ہیں کبھی آپ کو بیٹھنا ہو تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ جس مطلب ہے کہ بس اسٹاپ پہ مطلب آپ پیشاب کر رہے ہیں, کبھی بس کے انتظار میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کا کیا حال ہو؟ تو یہی دوسروں کا بھی تو خیال رکھو نا کہ اس کو تکلیف نہ ہو, بدبو نہ ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے, جیسے اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو اچھی خاصے مطلب کہ جگہ ہیں جہاں فارغ ہو سکتے ہیں نا, مطلب
واش روم بنے ہوئے ہیں, معلومات اگر کر لی جائے تو
کر سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ تالاب و دریا تو چلو شہروں میں تو نہیں ہوتے, لیکن گاؤں گوٹھوں میں تو ہوتے ہیں نا. دیکھا جائے تو جی کسی تالاب یا کسی پانی میں اس نے چلتے پانی میں, بہتے پانی میں پیشاب کیا, حکم تو پاکی کا لگے گا, لیکن کیا آپ اس پانی سے پیو گے؟
جس تالاب میں پتا چلے تو بالکل وہ
پاک ہو گیا, اس میں آپ اسی وقت پیو گے, ظاہری بات آپ نہیں پیو گے,
طبیعت مائل نہیں ہوگی. اچھا یہ دیکھیں, یہ بھی جو ہے نا پاک ہونے کا, یہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کے رنگ میں, اس کی بو میں, ذائقہ, یہ تین جو وصف ہے نا اس کے اندر تبدیلی نہ ہو, لیکن ایک فطرت سلیمہ رکھنے والا سمجھدار بندہ, اسے پتا چلے کہ اس پیشاب میں جیسے نالے بہ رہے ہوتے ہیں, کھالے پنجاب میں جیسے ہوتا ہے نا گاؤں گوٹھوں میں عبد الرحمٰن بھائی, تو وہاں اگر کوئی پیشاب کرے, آگے خواتین جیسے کپڑے دھو رہی ہوں, گاؤں دیہاتوں میں چلتا ہے عموماً, اچھا کوئی وضو کر رہا ہو, اسے پتا چلے کہ وہاں پیچھے کسی نے معاذ اللہ پیشاب کیا, اس بیچارے کی حالت کیا ہوگی؟ تو یہی اگر ہم اپنے آپ پر سوچ لیں تو اس سے بہرحال مدیشن کے ناظرین بچنا چاہیے. ایک تو وہ بندہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو برا بلا کہے گا, اور پھر اللہ کے ہاں بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے.
راشد بھائی ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں واش روم کی سہولت نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے.
قافلوں میں الحمدللہ سفر کرنے کا معمول رہا ہے, تو ہم ایسے بھی قافلوں میں گئے ہیں جہاں کہیں بھی اطراف میں واش روم نہیں ہے, لیکن وہاں بھی جھاڑیاں وغیرہ ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی بالکل اندر جا کے فارغ ہو جائے, کسی کی نظر نہ پڑے. اس کو مطلب ہے کہ تھوڑا آدمی اپنی عقل بھی تو استعمال کرے. یہ تو بالکل راستے میں جو بیٹھ جاتے ہیں نا, یہ بہت
بری بات ہے. اس سے بہرحال کوئی بھی اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والا جو انسان ہے نا, مہذب کہیں یا تہذیب یافتہ یا نفاست پسند انسان, وہ کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا. اچھا, لعنت کے جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے لعنت بندے پر برستی ہے, ان میں سے ایک سبب شاہد بھائی وہ یہ ہے کسی پر تہمت لگا دینا, یعنی ایک بندے میں غلطی نہیں ہے اس کو غلط کہہ دینا, کسی بندے میں وہ خرابی نہیں اس کی ذات میں خرابیاں بیان کرنا کہ اس کے اندر تو یہ بات ہے. اب وہ بیچارہ شریف آدمی جو ہوتا ہے یا کوئی خاتون ہوتی ہے, عورتوں میں بھی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ عورتیں بھی اس طرح منہ پھٹ ہوتی ہیں, بول دیتی ہیں فلانی اس طرح ہے, یا وہ بزرگوں میں بھی ہوتا ہے ایسے, وہ تو ایسا ہی ہے بس. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. مجھے تھوڑا مدنی چینل کے ناظرین کو حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو بہتان ہے, تہمت ہے, یہ کیا ہے؟ پھر تہمت سے بچیں کس طرح, اس کی مذمت حدیث میں کیا بیان کی گئی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا.
راشد نور بھائی, یہ تہمت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے حوالے سے جھوٹ باندھنا, اس پر الزام لگانا, یعنی جھوٹی بات اس کے اوپر رکھ دینا, یہ بہتان کہلاتا ہے.
یعنی وہ اس میں وہ نہیں ہے,
وہ چیز نہیں ہے اس کے اندر, اس پہ باندھ دینا یہ, اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے پیٹھ پیچھے یا اس کے سامنے ایسی بات کہہ دینا کہ جو اس میں موجود نہیں ہے, یہ بہتان ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے اپنے آپ کو. جیسے مثال کے طور پر کسی کو ریاکار کہہ دیا, اب ریاکار اگر وہ نہیں ہے اور ہم نے ریاکار کہہ دیا, اگر وہ ریاکار ہے بھی, اگر ریاکاری کر رہا بھی رہا ہے, تو اس کا تعلق تو باطنی امراض سے ہے.
ٹھیک ہے,
تو ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ تو ہمیں
دکھلاوے کے لیے عمل,
دکھلاوے کے لیے عمل,
کیا پتا اس کا, اللہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے,
اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہماری پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو, تو اللہ پاک اس کو اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ, پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ جائے.
ہائے ہائے ہائے, کتنا سخت
حکم جو ہے یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دوزخیوں کی کیچڑ, پیپ اور خون کے اندر رکھے گا.
اچھا دیکھیں شاہد, میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی رہنمائی کریں. ایک تو وہ بندہ ہے کہ جو کسی پر تہمت لگا رہا ہے, کسی کے بارے میں غلط باتیں عام کر رہا ہے, اور ایک وہ بندہ جو سن رہا ہے. اب سننے والا جو ہے, جس کے سامنے کسی مسلمان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, اگر وہ اس تھوڑا خاموش کروا دے, اللہ کے بھائی تھوڑا ڈرو یار, اللہ سے معافی مانگو, اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا تحفظ اگر کرتا ہے, کیا خیال ہے اللہ کے ہاں کتنا وہ پسندیدہ بندہ کہلائے گا؟
بالکل, یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہے کہ ایک شخص کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, اس کی بے عزتی کی جاتی ہے, بے حرمتی کی جاتی ہے, اس پہ الزام لگایا جاتا ہے, اور اس کو ایک ساتھ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ سب کے سامنے کیا جاتا ہے,
لیکن اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں,
ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو منع نہیں کرتے. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے,
اس کو منع کیا جائے,
کیونکہ اگر منع نہیں کریں گے تو حکم یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جو مدد نہیں کر رہا, اس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, تو اس کی اس جگہ پر مدد نہیں کرے گا جہاں اس کی مدد کی حاجت ہے.
یعنی دوسروں کی اگر نہیں اس کو روک
نہیں مدد روک رہا, تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اس کو حاجت ہوگی. اور اگر کوئی اس کو منع کرتا ہے, یعنی کہ روکتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے, یہ اچھا آدمی ہے, اس کو آپ نہیں کریں, اس کی بے عزتی نہیں کریں, اس کو ڈیگریڈ نہیں کریں, اگر وہ کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس جگہ پر مدد کرتا ہے جہاں اس کو مدد کی حاجت ہے.
ہائے ہائے ہائے, کیا بات,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی عزت کا خیال کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت افزائی کر رہا ہے.
ہائے ہائے ہائے, کیا بات, سبحان اللہ,
اتنا پیارا جذبہ.
اس سے ہمیں مطلب یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے کسی کی برائی کی جائے تو اس کو روکیں, کیوں کسی کی غیبت سننی ہے, کیوں کسی کے بہتان ہم سنیں, اس کو خاموش کروا دیں. بڑی خوبصورت بات امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں کہ جب دو شخص جمع ہوں کوشش کریں تیسرے کا ذکر ہی نہ کریں, اور اگر تیسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اچھائی کے ساتھ کریں, انشاءاللہ غیبت نہیں ہوگی, برائی نہیں ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب بڑھتے ہیں تصویر کی جانب. تصویر ایک مرتبہ پھر دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ کی انشاءاللہ کال یا میسیجز کو ہم شامل کریں گے. تصویر کو توجہ سے دیکھیں, اس تصویر میں ایک خوبصورت سی عمارت ہے اور درخت ہے, اور درخت اس عمارت کے اندر سے دیکھیے نکل رہا ہے, مزید اوپر جا رہا ہے, لیکن عمارت کو کوئی نقصان نہیں ہوا. جی کال دیجیے.
شوکت علی اتاری ملتان شریف سے. آج مدنی چینل کے سلسلے میں ایک نہایت بامانہ تصویر دکھائی گئی جس میں ایک درخت کو مکان کی تعمیر کے دوران کاٹنے کی بجائے عمارت میں جگہ دے کر محفوظ رکھا گیا. یہ منظر اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ درخت محض زمین کا حسن نہیں بلکہ انسانی حیات کا بنیادی جزو ہیں. یہ نہ صرف آکسیجن فراہم کر کے زندگی کی بقا کو یقینی بناتے ہیں بلکہ ماحولیاتی توازن, زمین کی زرخیزی اور فطری حسن کو برقرار رکھتے ہیں. درختوں کی بے دریغ کٹائی ماحولیاتی آلودگی, آب و ہوا کی شدت اور اوزون تہ کی تباہی جیسے خطرناک مسائل کو جنم دے رہی ہے جو بالآخر انسانی صحت اور بقا کے لیے مہلک ثابت ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں بلکہ پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں تاکہ قدرتی ماحول کی لطافت اور انسانی زندگی کی آسودگی برقرار رہے اور آنے والی نسلوں کو ایک صحت مند اور متوازن فضا میسر آ سکے.
ماشاءاللہ بڑا خوبصورت میسج یہ ہمارے مولانا شوکت مدنی انجینئر صاحب ہیں ملتان میں اور ماشاءاللہ صاحب علم شخصیت ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا. عبدالرؤف بھائی کیا کہیں گے, آپ کا بھی ایجوکیشن سے تعلق ہے, بالکل تصویر کے حوالے سے جو ان کے جذبات تھے جو رائے.
بالکل بہت اچھا انہوں نے اپنے تاثرات ارشاد فرمائے کہ درخت واقعی انسانی حیات جانوروں کی حیات کا بھی مطلب ذریعہ ہے نا,
ٹھیک
ہے, اس سے جانوروں کو بھی خوراک ملتی ہے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ آکسیجن وغیرہ, اور اس کی وجہ سے جو ہے سیلاب کی مطلب رکاوٹیں اور پانی کی مطلب قلت کی دوری, یہ بہت سارے فوائد درختوں کی وجہ سے ہوتے ہیں.
ہاں
الحمد للہ دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف جو ہے وہ اس سلسلے میں کافی کوششیں کر رہا ہے اور ہزاروں درخت لگائے جا چکے ہیں پاکستان میں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس شعبے کے ساتھ بھی معاملت کریں.
واہ بڑے خوبصورت ماشاءاللہ. جی مزید کال دیں.
غلام صابر مدنی جوہر ٹاؤن لاہور شہر گزار ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ زندگی بہتر بنائے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. یہ تصویر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اپنے مفادات کے لیے اپنوں کو کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں.
کیا بات ہے جی, بڑا خوبصورت میسج ہے ہاشم بھائی. اپنے مفاد کے لیے, اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو اپنے ہیں نا اپنے, ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں. کیا کہیں گے
اس میں؟ اصل میں بات تو بڑی پیاری انہوں نے کہی ہے. اس میں میں ایڈ یہ کروں گا کہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا مفاد قربان نہیں کریں, لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر آج اگر آپ دوسرے کے مفاد کا خیال رکھتے ہیں تو کل یہی چیز آپ کے کام آ سکتی ہے. جس کا ایک جملہ بڑا پیارا بنتا ہے کہ کام اس سے ہو یا نہ ہو تعلقات اچھے رکھو.
ارے واہ کیا بات,
تعلقات اچھے ہوں گے نا تو وہ بھی کسی دن آپ کے کام ضرور آئے گا. یہی درخت کا معاملہ ہے. اب یہ عموماً چھتوں پہ جب دھوپ پڑتی ہے نا گرمیوں میں تو بڑی مطلب تپش ہوتی ہے, جو آخری منزل پہ ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے. اب اس نے درخت نہیں کاٹا, اب درخت کی چھاؤں سے اس کو فائدہ ملے گا.
یعنی اس نے اپنے درخت کا خیال کیا تو درخت نے اس کو فائدہ پہنچایا. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت میسج یہ ہے جی. ہمارے بزرگ, اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے. مزید کال لیں.
سید فضل احمد مدنی نیوزی لینڈ سے عرض کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ بہت بہترین سلسلہ چل رہا ہے. یہ جو تصویر ہے یہ تصویر سبق یہ دیتی ہے کہ اگر قدر ہو کسی چیز کی تو پھر اس کی جگہ کسی بھی انداز سے بنائی جا سکتی ہے, اور قدر نہ ہو کسی چیز کی تو پھر اسے الگ کر دیا جاتا ہے. تو یہ درخت کی قدر و قیمت بتائی گئی کہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس طرح لگایا گیا کہ گھر بناتے ہوئے جو گھر کے مالک ہے اس نے باقاعدہ اس درخت کی جگہ کو الگ سے چھوڑ دیا اور اپنے گھر کو اس انداز پر ڈیزائن کیا کہ درخت بھی باقی ہے اور گھر بھی باقی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کی, اپنے اہل و عیال کی قدر و قیمت کرنے والا بنائے. اللہ پاک آپ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے.
ماشاءاللہ، مولانا فضل مدنی صاحب نیوزی لینڈ سے بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاہد بھائی بڑا خوبصورت جملہ، میں چاہوں گا اسی پر مزید آپ کچھ مدنی پھول دیجئے کہ اگر قدر ہو تو پھر راستے بنا دیے جاتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اگر قدر دل سے نکل جائے تو پھر راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟
بالکل ایسا ہی ہے کہ قدر جو ہے اگر ہم کسی کی کریں گے تو لازمی وہ آگے بڑھے گا اور وہ ہماری قدر کرے گا۔ تو اسی کو ہم اس زمرے میں بھی لے سکتے ہیں کہ آج جو ہم بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کی قدر کریں گے اور ان کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو نکھاریں گے، سنواریں گے، پروان چڑھائیں گے، تو آگے چل کے یہ پھر ہماری قدر کریں گے۔ ہمارے بڑھاپے کے اندر یہ ہمارے جو ہے آسانی کا، ہماری خدمت کا یہ سامان بنیں گے۔
اچھا، اس سے دیکھیں یہ بھی ایک چیز ہے نا، یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی کہ اگر ہمارے دل میں قدر ہے ہم اس کے لیے راستے بناتے ہیں، اسی طرح اگر دوسروں کے دل میں ہماری قدر ہوگی تو وہ ہمارے لیے راستے آسان کرے گا، فراہم کرے گا۔ لیکن یہاں پر قابل غور بات مدنی شین کے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہماری قدر دوسروں کے دل میں کیسے پیدا ہوگی، یہ قابل غور بات ہے نا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ جناب فلاں کے اندر یہ غلطی ہے، فلاں نے ایسا کام کر دیا تھا، میری بیٹی کی شادی میں نہیں آیا تھا، وہ جناب فلاں نے عقیقہ کیا تھا تو مجھے دعوت نہیں دی تھی، تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی قدر نہیں ہے۔ تو جناب آپ نے کتنی قدر لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، آپ بھی تو ذرا غور کریں نا، آپ نے کتنوں کا دل دکھایا ہے، آپ نے کتنی ایسی خوشیاں کی ہیں، کتنے ایسے پروگرام ہیں جس میں آپ نے اپنوں کو بھلا دیا، کبھی آپ غربت کی زندگی گزار رہے تھے، آج اللہ نے آپ کو نوازا، آپ نے غریب رشتہ داروں کو خود سے دور کر دیا، آپ کتنوں کے دل سے اتر چکے ہیں، ذرا اس پر بھی توجہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کال لیں۔
زاہد تعریف اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ تصویر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسروں کو آرام پہنچائیں، دوسروں کا خیال کرتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بناتے جائیں، کسی راستے کی رکاوٹ نہ بنے بلکہ رکاوٹ دور کریں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ماحول کو درست کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں۔
بڑا اچھا ماشاءاللہ خوبصورت میسیج ہے، بڑی اچھی ایک سوچ اور بڑا اچھا میسیج ہے۔ اچھا جی، ایک واٹس ایپ پر بھی ایک میسیج ہے، وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ میسیج ہے بنت حکیم اتاریہ پتو کی پنجاب سے، کہ اس تصویر سے میسیج یہ ملتا ہے کہ اگر انسان میں ہم آہنگی ہو تو ہر فطرت کے لوگ آپس میں اکٹھے نظام چلا سکتے ہیں۔ بڑا خوبصورت میسیج ہے، اگر ہم آہنگی ہو، اگر آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے تو پھر اکٹھے رہنا آسان ہے۔ عبدالربے میں اس کو یوں کہوں گا، خاندان میں بہن بھائی اگر ذہنی ہم آہنگی ہے، اچھا میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی ہے، رشتے داروں میں ذہنی ہم آہنگی ہے، رشتے بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں، تو اکٹھے چلنا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا نا آج کل، بھائی اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو جناب اپنوں میں ذہنی ہم آہنگی پیدا کریں، کچھ تھوڑا سا نیچے آ جائیں، لیول اپنا تھوڑا سا نیچے کر لیں، کچھ دوسروں کو سمجھے، کچھ سمجھا دیں، کیا کہیں گے؟
اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو صفات مبارکہ ہیں نا، عفو و درگزر، ایثار و قربانی،
سبحان اللہ،
اگر ہم ان صفات کو اپنا لیں، کسی کی بات بری لگتی ہے اس کو معاف کر دیں، دوسروں کے لیے اپنے آپ بچھنا شروع کر دیں، دوسروں کے لیے قربانیاں دینا شروع کر دیں، خود بخود ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اور اس طرح انشاءاللہ تعالی ماحول اچھا ہو جائے گا۔
سبحان اللہ جی، مزید کال دیجیے۔
تصویر کو دیکھ کر میں تو اتنی عرض کروں گا کہ پودا لگاؤ، درخت بناؤ اور ماحول بچاؤ۔ محمد ارشاد سعیدی اتاری، ملتان شریف۔
ماشاءاللہ جی، ارشاد سعیدی صاحب بڑا اچھا آپ کا میسیج ہے، پودا لگاؤ، درخت بناؤ، ماحول کو اچھا کریں، بڑا اچھا میسیج ہے،
ماشاءاللہ
آپ کو سلامت رکھے۔ جی مزید کال دیں۔
اس چیز کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ کسی اہل علم کا ہی فن ہے جس نے درخت کو بچایا ہے، اور درخت ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں، اور درخت کاٹنے نہیں چاہیے، درختوں کو لگانا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ جس نے یہ بنایا ہے بہت ہی عمدہ مثال پیش کی ہے، درختوں کو لگانے کی، درختوں کو بچانے کی۔
جی کیا کہیں گے، یعنی صاحب علم جو ہے، صاحب علم، میں یہاں پر ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا، ایک تو صاحب علم یعنی علم والا، اور دوسرا قدر کرنے والا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا. اس کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میری ذات سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. اب بظاہر بعضوں کا دوسرا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے اگنور کر رہا ہے، یہ میری طرف توجہ نہیں دے رہا، اس کو پتہ نہیں کیا اس کے اندر ایسی بات آ گئی ہے کہ یہ توجہ ہی نہیں دے رہا. لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو علم والا ہے یہ جانتا ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے ہاشم بھائی؟
قدر کرنا جو ہے نا یہ ایک صفت ہے اور بہت پیاری صفت ہے اور یہ ہر ایک اس کا اہل شاید نہیں ہوتا. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے درخت ہے کہ اس کو کاٹ بھی دوں تو میرا کیا بگڑے گا بھائی، میرا حسن خراب ہو رہا ہے. لیکن اس نے قدر کی، اس کو پتا تھا کہ درخت کی یہ اہمیت ہے جو مطلب دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے اور مجھے بھی فائدہ دیتا ہے. تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کم سے کم درجے کا بھی ہو، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے کیا فائدہ دے گا، لیکن آپ اس کی بھی قدر کریں، اس کو بھی عزت دیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مطلب ہے کہ آپ کو فائدہ دے گا. ایک کلپ میں نے دیکھی تھی، ایک دکان کے پاس ایک فقیر جو ہے نا بالکل خراب کپڑے میں وہ لیٹا کرتا تھا، دکان کا مالک آتا اس کو لاتے مار کے ہٹا دیتا. کئی بار ایسا ہوا، ایک مرتبہ وہ آیا تو فقیر موجود نہیں تھا. تو بولے کہاں گیا؟ اس کو تھوڑی حیرت ہوئی کہ روز یہاں سوتا تھا، آج نہیں ہے. وہ دکان میں کھولا، اس نے اپنے جو کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی تو وہ حیران رہ گیا. وہ فقیر وہاں لیٹا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے اس کے دکان کا تالا توڑ رہے تھے. اس نے مزاحمت کی، ان سے بھرا لڑا، ان کو بھگایا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو چاقو مارا اور بھاگ گئے اور وہ بیچارہ وہیں مر گیا. تو اب قدر ہوئی نا، بظاہر فقیر تو کسی کام کا نہیں تھا، اس کے دھکے دے رہا تھا، اس کو پتا چلا کہ نا یہ بھی میرے کیسے کام آیا. اس طریقے سے قدر کرنی چاہیے.
قدر کریں، قدر جو کرتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، لیکن بے قدروں کی قدر کیسے ہو یہ بھی کام ہے. ہر بندہ کیا کہتے ہیں کیسا ہو، اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، یہ انسان کو سینس بہرحال ضرور ہونا چاہیے. ملچن کے ناظرین، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہے اور بزرگ ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام کی آخری بات بزرگوں سے ایک ایک لینی ہے، لیکن خاص طور پر جامی بھائی آپ سے بھی کچھ ہم نے بات کرنی ہے. بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ بزرگوں کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ تھوڑا اس حوالے سے ہمارے مدنی چین کے ناظرین کو بتائیے گا. مائک لگا ہوا آپ کے ہاں.
صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگ جو ہے ہمارے اس معاشرے کا ایک اہم فرد ہے، تو ان کا طرز عمل، ان کا جو معاملات ہے وہ دوسروں پہ بڑا اثر رکھتے ہیں.
ٹھیک.
اگر ان کا جتنا اچھا انداز ہوگا تو ان کے جو نیچے ہیں ان کو اچھا اثر پڑتا ہے، ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے. یعنی کہ ہر چیز سمجھا کر بول کر نہیں سکھائی جاتی، کچھ طرز عمل جو ہے وہ بھی دوسروں کو سکھاتا ہے. تو جتنا ہمارا طرز عمل، گفتگو کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، معاملات کا انداز، جتنا ہمارا اچھا ہوگا اتنی اچھی ہمارے جو نیچے ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، ان کی تربیت ہوگی.
یعنی چھوٹے جو ہیں یہ بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، تو بڑے جس طرح کا انداز زندگی اختیار کریں گے تو بچوں میں وہی چیزیں کنورٹ ہوں گی. تو اس لیے بڑوں کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بڑوں کو کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے بزرگوں سے ہی پوچھتے ہیں، یہی آپ کو مزید گائیڈ کر سکیں گے. جی کیا کہتے ہیں شاہد بھائی؟
جی جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ جس طرح بتایا کہ اپنا انداز، اپنا کردار رکھے، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں نا انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہوتے ہیں.
ٹھیک.
اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، آزمائش کیا ہے، آسائش کیا ہے، ان ساری چیزوں سے وہ گزر کر اس منزل پر پہنچے ہیں. تو اب اپنی نسلوں کو، اپنے چھوٹوں کو اپنے تجربات بتائیں، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی آزمائش پر دل توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی یہ تربیت کی جائے کہ دیکھیں زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے ہیں، زندگی کے اندر دھوپ چھاؤ ہوتی ہے، گرمی سردی ہوتی ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کا ہی مقابلہ کر کے آگے بڑھنا ہے، ہمت نہیں توڑنا. ایک کامیاب انسان کے پیچھے جو ہے بہت ساری قربانیاں موجود ہوتی ہیں. بندہ ایسے ہی آگے نہیں پہنچ جاتا، کامیاب نہیں بن جاتا، بڑی آزمائشوں کے ساتھ، بڑی قربانیاں دے دے کر وہ اس طرف پہنچتا ہے. تو اپنی یہ قربانیاں، اپنے یہ معاملات اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے چھوٹوں کو بتائیں، اور ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو آگے لے کے جائیں۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت میسیج، بڑا خوبصورت پیغام۔ ہاشم بھائی، آپ کیا فرمائیں گے؟
بزرگوں کو چاہیے کہ اپنی سوچ مثبت رکھیں، پازیٹیو، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں تنہائی سے بچیں۔ نارملی گھر میں مطابق مختلف افراد ہوتے ہیں، اگر آپ نگیٹو سوچ رکھیں گے نا، یہ میرے پاس سے گزر گیا، مجھے سلام بھی نہیں کیا، ہوں میرے سے نفرت کرتا ہے، اس نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں نے آواز دی، لیکن پازیٹیو یہ کہ
میری بہو چڑھتی ہے، بہو میری مجھ سے چڑھتی ہے، بیٹے میرے قریب نہیں بیٹھتے، بیگم کا انداز چینج ہو گیا ہے، وہ فلاں رشتے دار میرے قریب آتا نہیں ہے، بڈھا ہو گیا ہوں نا اس لیے سب نے چھوڑ دیا ہے، یہ جو اس طرح کی ایک چل رہی ہوتی ہے اندر، ایک کیا کہیں گے؟
حسن ظن رکھے۔ ہمارے شیخ تحریک امیر علی سنت اس سلسلے میں بہت بہت بہترین کلام فرمائے، کتابیں بھی موجود ہیں کہ کسی کے بارے میں آپ نے کوئی چیز دیکھی نا اور یہ نگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے آپ کو، لیکن آپ اس کو مطلب پازیٹیو لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہو، ہاں یہ جائز وجہ ہے، یہ میرے پاس یہ گزرا، کوئی لمبی سوچ میں ہوگا، اس کی نظر نہیں پڑی، میں نے آواز دی پانی کے لیے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سنا نہ ہو۔ اس طرح پازیٹیو رکھیں گے تو آپ کا دماغ بھی پرسکون رہے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا۔ آپ نگیٹیو جائیں گے تو غصہ آئے گا اور آپ غصے کا اظہار بھی کریں گے،
گھر کا ماحول
آپ کے قریب نہیں آئے گا،
گھر کا ماحول پازیٹیو ہاشم بھائی سے خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ آخری منٹ ہے، عبد الرؤف بھائی کیا میسج دیں گے؟
میں اس سلسلے کی وساطت سے اپنے بزرگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی صحت کا خیال کریں،
ٹھیک،
لیکن زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو بیڈ پر گزارنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والے کاموں میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں مصروف رہ کر گزارنا،
ٹھیک ہے۔
تو ذرا سا بھی مطلب اگر ہماری طبیعت میں اونچ نیچ محسوس ہو رہی ہو نا، فوری طور پر چیک اپ کروائیں،
ٹھیک ہے،
ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوا لیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، خود تندرست رہیں گے تو عبادت کرنے میں دل لگے گا، اچھے انداز سے رب کریم جل شانہ کی عبادت کر سکیں گے، ذکر و درود وغیرہ کر سکیں گے، تو صحت اگر صحیح نہ رہی خدا نہ خاصا تو پھر آزمائش والا معاملہ۔
یار بزرگ آدمی ہے، مرغ مسلم بھی چاہیے، کیا کہتے ہیں وہ، تھوڑا چاہیے بروس بھی چاہیے، اور پیزے تکے یہ بھی چاہیے، بھی دل تو ہے نا،
سب چیز ہے، لیکن وہ جیسے نا گاڑی چلتی ہے، چلتے چلتے پرانی ہو جاتی ہے، انجن میں بھی مسائل معاملہ شروع ہو جاتے ہیں،
صحیح ہے،
تو سب چیز اللہ کی رحمت سے ہم نے کھائی بھی ہے، بچپن سے لے کے اب تک کھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ کہ جس چیز کی ہمارا بدن تقاضا کر رہا ہے، افورڈ کرتا ہے، اب ہم وہ چیزیں استعمال کریں، کچھ احتیاطیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔
احتیاط کریں گے تو آپ کے بچے بھی انشاءاللہ آپ سے خوش رہیں گے، ورنہ ہر وقت کھانسی رہے گی، ہر وقت کچھ نہ کچھ مسائل رہیں گے آپ کی بد پرہیزی کی وجہ سے، تو جناب کیا ہوگا، بچے آزمائش میں آ جائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہم کو بھی سلامت رکھے، اور آج ہم نے پروگرام میں جو جو باتیں کیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
آمین۔
خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان عافیت کے ساتھ مدینے میں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔